أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بشك وہ لوگ کے جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی جگہ دی اور ان کی مدد کی. یعنی پہلے ذکر تھا مہاجرین کا جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ, اور پھر ساتھ ہی فرمایا اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی ہے مہاجرین کو اور ان کی مدد کی ہے. اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, دوست ہیں, غم گسار ہیں, ساتھی. والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ کے جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دوستی کا ولایت کا رشتہ نہیں ہے, اگرچہ وہ نہ ہجرت نہ کرنے والے تمہارے پرانے دوست ہوں, قریبی عزیز ہوں, رشتہ دار ہوں, لیکن ان کے ساتھ کوئی دوستی کا ولایت کا تمہارا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. وان استنصروکم فی الدین اور اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد چاہیں, نصرت کے طالب بنے, فعلیکم النصر تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا. اگر ان کی طرف سے تمہارے لیے ریکویسٹ آئے کہ تم ہمیں یہاں سے چھڑاؤ, ہماری مدد کرو, ہم آنا چاہتے ہیں, تو پھر تم پر لازم ہے ان کی مدد. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم یا قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس کی اور تمہارے درمیان میثاق ہے, عہد معاہدہ ہے, کوئی کانٹریکٹ ہے, اور وہ لوگ اس قبیلے میں رہتے ہوں تو اس کے خلاف ایکشن تم نہیں لے سکتے, اس لیے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ تمہیں پابند کر رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. دیکھیے ضابطۂ اخلاق جو ہے کتنا کلیئر ہے, اور جنگ اور قتال کے معاملے میں بھی جو عہد معاہدہ ہے اس کی پوری پابندی, اور کوئی بددیانتی, کوئی بدعہدی اور دغا بازی, اسلام اس کو جائز نہیں قرار دے رہا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, وہ کچھ پناہ ہیں, ان کی اپنی ملی بھگت ہوتی ہے. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض اگر تم یہ نہیں کرو گے, یعنی اپنے مسلمان ساتھیوں کی مدد اگر وہ مدد کے لیے بلائیں اور ان اصولوں کی پابندی جو اللہ نے بتا دیا, جس قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے خلاف تم قدم نہیں اٹھا سکتے, اس میں اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ تم سے مدد کا طلبگار ہے تو اب تم پابند ہو, تم اس قبیلے کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. یہ سارے اصول اگر تم نے توڑے, تکن فتنۃ فی الارض تو زمین میں فساد پھیلے گا, فتنہ اور فساد ہو جائے گا. وہ فساد ان کبیر اور بڑی خرابی اس میں واقع ہوگی. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ کے جو ایماندار ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, جس اہتمام سے ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے ہجرت اور جہاد. والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے انہیں پناہ دی ہے اپنے مہاجر بھائیوں کو اور ان کی مدد کی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا یہی ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں. دیکھیے ایک سورت کے بالکل شروع میں آئی تھی اسی طرح کی آیت, لیکن وہاں ایمان کا باطنی پہلو آیا تھا زیر بحث. وہ لوگ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جائیں, جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو, جو اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہیں. اب یہ ہے ایک شخص کی باطنی کیفیت, ایمان کی کیفیت. ایک اس کا ظاہر ہے ایمان کا ظہور ہو رہا ہے, ہجرت, جہاد, مسلمانوں کی مدد, کفار کے خلاف مہاجرائی, یہ دونوں تصویر کے اصل میں دو رخ ہیں. ان دونوں کو جمع کریں تو تصویر مکمل ہوتی ہے, اور یہ لوگ ہیں سچے اور پکے مومن اللہ کی نگاہ. لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق ہے اللہ کی جانب سے. والذین آمنوا من بعد اور وہ لوگ کے جو بعد میں ایمان لائیں, وہاجروا اور پھر ہجرت بھی کریں, وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ پھر جہاد بھی کریں, فاولئک منکم تو ان کا شمار بھی تمہارے میں کیا جائے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو رشتے دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں, اللہ کی شریعت. یہ اصل میں کیونکہ اب وہاں سے مہاجرین آ رہے ہیں اور یہاں ان کا جو ہے انصار کے ساتھ مواقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے. تو یہ جو رشتہ مواقعات ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ تھا, اور مسلمان اب یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہماری وراثت بھی اب ایک دوسرے پہ تقسیم ہوگی بھائیوں کی طرح. اور اب جو ان کے مہاجر بعد میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں, اب اصل رشتہ دار تو وہ ہے, خونی رشتے کا تعلق تو ان سے ہے, وہ مکے کے لوگ, تو اس میں جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کر دیا کہ شریعت اسلامی میں بہرحال لحاظ جو ہے وہ خونی رشتے کا ہوگا. اگر تقسیم وراثت کا معاملہ آتا ہے اور وہ جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے جو حقیقی رشتے دار ہیں جو ایک دوسرے کے جن سے قرابت داری کا تعلق ہے, شریعت میں انہی کو فوقیت دی جائے گی. باقی تم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن سے مواقعات ہے اس سے سلوک کرو, ان کے لیے اپنی جائیداد میں وصیت مختص کر دو, انہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ دے دو, یہ سب تمہیں اختیار حاصل ہے. لیکن یہاں تک اصول شریعت کا تعلق ہے اس میں اسی کا لحاظ ہوگا. ان اللہ بکل شئین علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد ہے سورہ توبہ, اور اس کا اسلام سورہ براءت بھی ہے. یہ سورہ مبارکہ بالکل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. اس میں اس غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے جو بالکل آخری غزوہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا. غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا. اور پھر آخری اصول دے دیے گئے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا ہے, اسلام تو غالب ہو گیا, دین آ گیا, جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اور جو یہاں پر یہود و نصارہ رہتے ہیں جزیرہ نما عرب میں, وہ جو آباد ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اور جن سے معاہدے پہلے تم نے کیے ہیں ان کے ساتھ کیا بات ہوگی. اب آخری فیصلے اس سلسلے میں آ رہے ہیں سورہ مبارکہ, اور یہ بہت اہم ہے اسلامی نظام کو سمجھنے کے حوالے سے کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ ہے کیا, وہ کس طرح کا غلبہ چاہتا ہے, اور ہم جو رواداری والا اسلام اور ماڈریٹ اسلام جس کی باتیں کر رہے ہیں, اور روشن خیال اسلام جو ہمارے صدر مملکت بھی ہیں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں آج کل, اور جس کی تائید بش صاحب بھی کرتے ہیں اس اسلام کی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس اسلام سے جو قرآن نے دیا, جو اللہ نے دیا, اور جو اب آپ کے سامنے آئے گا. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی آپ کو ملے گی. یہ کیوں ہے؟ اصل میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امت کو بتایا ہے, اصل میں تو فیصلہ کوئی بات ہوئی ہے. بہرحال اگر اس کی حکمت کو دیکھیں تو اس کی پہلی ہی آیت میں اعلان برات, اعلان بیزاری, معاہدوں کے خاتمے کا اعلان, دو ٹوک, اور یہ جو انداز ہے, جبکہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی, شان رحمان, رحیمیت, اس کے دو پہلو, اور شان رحمت, یہ جو ہے شاید اس کے بعد فوری یہ جو انداز ہے یہ اللہ کی حکمت میں نہ ہو کہ اس طور سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. باہر کیف کی صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے, اور بڑا دو ٹوک قسم کا آغاز ہے. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان بیزاری ہے, اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے, اعلان بیزاری ہے کہ جن مشرکین میں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے. کیا مطلب؟ جو معاہدے ہوئے تھے اب سب ختم ہیں, سب اعلان لا تعلق, اعلان بیزاری. براءت کہتے ہیں اپنے سے دوسرے کو الگ کرنے کا اعلان کرنا, بیزاری میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تصفیقوں کے لفظ اور بات آشر, اب چلو پھرو زمین میں چار مہینے تک, یعنی چار مہینے کی مہلت ہے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ, اب یہاں خطاب مشرکین عرب سے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے, اسلام غالب ہو گیا لیکن وہ ابھی تک اپنے اسی مشرکانہ دین پر قائم ہیں. اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اس کے قابو سے نکل نہیں سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ تہیہ کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے کا. یعنی چار مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد یہ سارے معاہدے ختم ہو جائیں گے. لیکن آگے کچھ اور معاہدوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس پہلی آیت میں جن معاہدات کا ذکر ہے وہ ہے کہ جس میں مدت کا تعین نہیں تھا, جیسے وہ میثاق مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ پہنچ کر, جس میں یہودیوں کو جکڑا, اس میں مدت کا تعین نہیں ہے. اور بہت سے قبیلوں کے ساتھ نو وار پیکٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ مشرکین مکہ جو ہیں قریش ان کے خلاف اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. تو بہت سے معاہدات میں مدت کا ذکر نہیں ہے، بس معاہدہ ہو گیا، تو جن میں مدت کا تعین نہیں تھا وہ بھی ایک سی بات تھی، وہ تو اب چار مہینے کے بعد ختم. وعذاب من اللہ ورسولہ، اور اس کا اعلان کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس یوم الحج اکبر، تمام لوگوں کو سنا دینا ہے، یہ پروکلمیشن ہے اللہ کی طرف سے، یوم الحج اکبر، حج اکبر کے دن. حج اکبر سے مراد یہ حج ہے، حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، وہ حج اصغر ہے، اور جو اصل حج وہ حج اکبر. تو یہ عرفہ کے دن یا عید کے دن یہ اعلان جو ہے، تمام جو بھی لوگ آئے ہوں گے پورے عرب کے تمام اطراف سے حج کرنے کے لیے، ظاہر مشرک بھی آتے تھے، وہ تو ہر سال حج ہوتا تھا، مسلمان بھی ہوں گے، سب ہوں گے، وہاں پر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب اس کے بعد چار مہینے کے بعد معاہدے ختم، اب کرو اپنا انتظام. چنانچہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، یہ سن 9 میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور حج کے لیے جو مسلمانوں کا قافلہ ہے وہ نکل چکا تھا مدینہ سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس قافلے کے لیڈر تھے، سالار قافلہ تھے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا سن 9 میں، آپ نے بس ایک ہی حج کیا، سن 10 میں کیا ہے. سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا ہے، سن 9 میں، اور 8 کے اندر بھی جو مشرکین اس کے متولی تھے ابھی ان کی تولیت برقرار رکھی گئی، کچھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد اگلے سال ان سے وہ تولیت کعبے کی چھین لی گئی، بت تو توڑ دیے گئے تھے، بت اسے فوراً پاک کر دیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے سن 8 میں، لیکن نصیحتاً ان کو وہی متولی رہا جو پہلے سے تھا. سن 9 میں پھر اس کی تولیت مسلمانوں کو مل گئی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اب جو حج کا قافلہ تھا وہ نکل چکا تھا، بعد میں یہ آیات نازل ہوئی، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ میری طرف سے یہ آیات تم حج کے موقع پر پڑھ کر سناؤ گے. تو یہ ہے یہ آیات، وعذاب من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، کیا یہ اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے، بیزار ہے، اعلان برات کرتا ہے تمام مشرکوں سے، اور اس کے رسول بھی اعلان برات کرتے ہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو یعنی ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم بات نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کافروں کو اب دردناک عذاب کی بشارت سنا دی. وہ عذاب کیا ہے؟ وہ بھی آگے آئے گا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، سوائے ان کے کہ جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے تھے اور پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی بدزیانتی نہیں کی، دغا بازی نہیں کی، معاہدے کی پابندی کرتے رہے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کے ساتھ ایکا نہیں کیا انہوں نے، تمہارے کسی دشمن کے خلاف کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کی ہو، اس کا ساتھ دیا ہو، یہ بھی نہیں کیا. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے معاہدات جو ہیں ان کے عہد پورے کرو ان کے وعدے تک، یعنی اگر مدت کا تعین تھا کہ ہمارا یہ معاہدہ اتنے سال کے لیے ہے تو جو بھی مدت طے پا گئی تھی اب اس کو پورا کرنا ہے. گویا یہ وہ معاہدے ہیں جن کے ساتھ مدت کا تعین ہو چکا تھا، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ چار مہینے والی بات نہیں ہے بلکہ اس تعین کو جو تھا اس مدت کو پورا کرنا ہے، پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، متقین کو پسند کرتا ہے جس نے اس معاہدے کی پابندی کی ہے، تو یہ بھی ایک تقویٰ کا معاملہ کیا ہے، معاہدے کو توڑنے سے بچا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قدر ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب وہ اعلان کیا ہے، وہ سن لیجیے آخری، تو جب چار مہینے وہ گزر جائیں جن کی مہلت دی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اب معاہدے ختم ہو گئے، دین غالب ہے، مسلمان جو ہیں ان کی حکومت ہے، اب قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کے لیے تاک لگا کر بیٹھو. یہ ہے دو ٹوک ہے. اب یہ اصل میں وہی سنت اللہ ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، کہ اگر رسول کی قوم ایمان نہیں لائے تو اس دنیا میں بھی اس کا عذاب آتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کی قوم کی قابل ذکر تعداد جو ہے وہ ایمان لے آئی آپ پر اور آپ کے دست و بازو بن گئی. اللہ نے آپ کو وہ ساتھی عطا کیے جن کی تعریف ابھی سورہ انفال میں ہم نے پڑھی ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ اور آپ کے یہ ساتھی ہی کافی ہیں. جو ساتھی آپ کو اللہ نے دے دیے ہیں موسیٰ کو ویسے ساتھی نہیں ملے تھے علیہ السلام. تو بات کیا اب جو لوگ رہ گئے ہیں جو مشرکین جو ابھی تک ایمان نہیں لائے عرب کے مشرق اور جو ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں رسول نبی امی ہیں تو آپ کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس دنیا میں بھی. رسول کی قوموں نے جب انکار کیا تو ان پر عذاب آیا. تو یہ عذاب اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آئے گا کہ ان میں سے ایک ایک قتل کیا جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لاتے. تب مزید مہلت نہیں جبکہ باقی کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ خاص عربوں کے لیے تھا جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امیڈیٹ بیس تھی وہ ان کی طرف تھی. آپ ان میں سے تھے ان کی زبان بولتے ہوئے آئے ہیں تو آپ کی قوم کے لیے یہ سزا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اسلام لے آئیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے. اب کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ مسلمان ہیں تمہارے ساتھی. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے فَأَجِّرْهُ تو اسے پناہ دے دیا کرو حتی یسمع کلام اللہ. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پناہ کیوں مانگ رہا ہے. کوئی شخص مہلت مانگے کہ اچھا وقت تو پورا ہونے والا ہے چار مہینے پورے ہونے والے ہیں لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا اسلام ہے کیا میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اس کو مہلت دے دی جائے اور اسے کلام سنا حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے بات اس تک پہنچ جائے. سننا اپلی وہ منع پھر اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا بھی دو یعنی وہ اپنے گھر جائے اسے کچھ مہلت دو کہ وہ اب سوچے غور کرے جو کچھ اس نے کلام اللہ سن لیا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرے. تو تھوڑی سی مہلت اس کو دے دینی چاہیے جو بھی مہلت طلب کرے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نا سمجھ ہیں بعض لوگ واقعی لا علمی میں نا سمجھی میں ابھی تک مخالفت کرتے رہے ہیں. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ پہلا رکوع تو نازل ہوا ہے سن نو میں جیسے کہ میں نے بتایا حج کے موقع پر. اگلے دو رکوع جو آ رہے ہیں یہ اس سے کچھ پہلے کے ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد اور جس وقت مشرکوں نے اس صلح کی ایک شق کو توڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح کی تجدید نہیں کی بلکہ اب تیاری شروع کر دی مکے پر حملہ کرنے کی خفیہ طور پر مکے کو فتح کرنے کے لیے. اس وقت کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے عزیز رشتے دار وہاں پر ہیں ہم مکے پر حملہ کریں گے تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور یہ ہے کہ جنگ کی بجائے کوئی اور شکل اختیار کرنی چاہیے کچھ سافٹ کارنر ان کے دلوں میں پیدا ہو رہا تھا. اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ تمہارے دلوں میں نرم گوشہ کیسے آ رہا ہے مشرکوں کے لیے اور تم جو ہو ان کے خلاف اقدام کے حوالے سے ریلکٹنٹ کیوں ہو. دو رکوع جو اب آ رہے ہیں وہ اس سلسلے کے کئی فیقون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله کیسے ممکن ہے کہ مشرکین کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد ہو کوئی عہد معاہدہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام سوائے وہ مشرک کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس یعنی صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ کا ذکر آ رہا اور تو مشرکوں کے ساتھ اب عہد معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں صلح حدیبیہ کا آپ تمہیں پاس کرنا ہوگا. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو جب تک وہ صلح کی شرائط کو پورا کرتے رہے تم بھی صلح کی شرائط کو پورا کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ یہ کیسے ممکن ہے کہ صلح برقرار رہے اور کیوں تمہارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے. وَإِنْ يَظْهَرُوكُمْ اگر وہ تم پر قابو یافتہ ہو جائیں لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وہ تو تمہارے معاملے میں لحاظ نہیں کریں گے نہ کسی رشتے داری کا اور نہ کسی عہد معاہدے کا. ان کا بس چلے تو وہ کوئی بری آیت تمہارے ساتھ نہیں کریں. يرضونكم بأفواهكم وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے چکنی چپڑی باتوں سے. وتابا قلوبهم ان کے دل منکر ہیں, دل میں بغض ہے تمہارے خلاف. واکثرهم فاسقون اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بدعہدوں پر مشتمل ہے, نافرمانوں پر مشتمل. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت کے عوض. اللہ کی آیات کا انکار کر دیا صرف تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے جو انہیں نظر آیا. فصدوا عن سبیلہ, تو وہ رک گئے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے لگے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, وہ تو مسلمانوں کے معاملے میں کسی قرابت داری رشتے داری اور عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. واولئک هم المعتدون, اور وہی ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, ہاں اگر وہ توبہ کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, اب تمہاری ہمدردیوں کے مستحق ہیں. پھر تو نرم گوشہ ہونا چاہیے, اور جتنا نرم ہو اتنا اچھا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ يَمِينِهِمْ, اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں ان کو پختہ کرنے عہد کرنے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں طعن کریں, عیب لگائیں, عیب چینی کریں, نکتہ چینی کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, یعنی اگر صلح جو ہے صلح حدیبیہ اس کو ان کے انہوں نے توڑ دیا اور پھر تمہارے دین کے اندر طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں, تو پھر جنگ کرو أئِمَّةَ الْكُفْرِ سے, کفر کے سرداروں سے. یہ سردنے ہیں کفر کے جو بیٹھے ہوئے مکہ میں, یہ سرداران قریش. جیسے مکہ جو ہے ام القرا ہے, مرکزی بستی اس پورے علاقے کی, تو وہاں کے جو سردار ہیں وہ ائمت الکفر ہیں, وہ پورے کفر کے امام ہیں سردنے. انہم لا ایمان لہم, ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, ان کے کسی قول و قرار میں کوئی وزن نہیں. لعلہم ینتہون, اور تم جنگ کرو تاکہ وہ اس طریقے سے سازشیں کرنے سے بچیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم, تو کیوں نہیں تم لڑتے اس قوم کے خلاف کہ جنہوں نے قسمیں اپنی توڑ دی ہیں, عہد معاہدے توڑ دیے. وہ ہم وہ بھی اخراج رسول, اور وہ درپے ہوئے, انہوں نے کوشش کی ہے, وہ ارادہ کرتے رہے ہیں رسول کو نکالنے کا. وہم بدعوکم اول مرة, اور انہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے, اقدام ان کی طرف سے ہو رہا ہے, جنگ کا اقدام. اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, تم جنگ کرو اسے, قتال کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا. یہ سزا اللہ کی ہے جو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. ویخزہم, اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. وینصرکم علیہم, اور ان پر تمہیں فتح عطا کرے گا, غالب کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کے دلوں کو, مسلمانوں کے ایک طبقے کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا, وہ جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں قریش مکہ نے, ظلم کے پہاڑ توڑے تھے, ان کے دل میں دلوں کو بھی تو ٹھنڈا اللہ نے کرنا ہے, کلیجے کو ٹھنڈ پہنچے گی جس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور وہ ان کے دلوں کی جلن اور غم غصے کو دور کرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, ہاں جسے اللہ چاہے گا اسے توبہ کی توفیق دے دے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ علم والا ہے, سب کو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا, کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ بس چھٹ جاؤ گے, چھوڑ دیے جاؤ گے, جنت کا جو ہے سرٹیفکیٹ تمہیں ویسے مل جائے گا کلمہ طیبہ ادا کرنے کے ساتھ ہی, اور کوئی تمہیں آزمایا نہ جائے گا. فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, اور ابھی اللہ نے ظاہر کیا نہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں, جو اس کے رستے میں جان اور مال کا رسک لینے والے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا, اور اس نے ظاہر نہیں کیا کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ, اس کے رسول اور سچے اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا بھیدی اور رازدان نہیں بنایا. یہ بھی ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ دوستی اور کسی کو بھیدی بنانے کا معاملہ اپنے مخلص لوگوں تک محدود رہے, اللہ کے دشمنوں کو اپنا بھیدی نہ بنایا جائے, ان پر اپنے راز نہ کھولے جائیں, ان کے ساتھ دلی تعلقات نہ رکھے جائیں. یہ بھی امتحان ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں گزارے گا, اور پھر پتہ لگے گا سچے اہل ایمان کون ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، بیت اللہ کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، اگر انہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں، مسجدیں آباد کی ہیں، حاجیوں کو پانی پلایا ہے، تو وہ بھی سب عکارت گئے، ضائع ہوئے تمام اعمال. وفی النار ہم خالدون، اور وہ رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں، یعنی حق ان کو پہنچتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر. واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. ولم یخش الا اللہ، اور جو کسی سے نہ ڈرتے ہوں سوائے اللہ کے. یہ وہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں، بیت اللہ کے متولی ہوں، تو یہ ہوں. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو امید ہے اور توقع ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے، راہیاب ہونے والے بنیں گے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، کیا تم نے برابر کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اور بسانا؟ تم اس کو برابر سمجھتے ہو اس کے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کرتا ہو اللہ کے راستے میں، یہ عمل برابر نہیں ہے. تمہارے دلوں میں نرم گوشہ ہے کہ وہ لوگ آخر حاجیوں کو تو چلیں پانی پلاتے ہیں، خدمت تو کرتے ہیں حاجیوں کی، مسجد کو انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے بیت اللہ کے، اس کے مقابلے میں وہ کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، بہت فرق ہے زمین و آسمان کا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ شرک کرتے ہوئے اور حاجیوں کو پانی پلا دیا، ایک ہے خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہر کے تم برابر نہیں ٹھہرا سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، بے اموال انفسہم، اس میں مال بھی کھپایا، جانے بھی اس کے اندر لگائیں. اعظم درجۃ عند اللہ، وہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اللہ کے ہاں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور کامیابی اور مراد تک پہنچنے والے بھی وہی ہیں. یبشرهم ربهم برحمة منه، پروردگار انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے، ایک رحمت کی جو خاص اس کی طرف سے ہوگی ان کے لیے. وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور وہ باغات و جنتیں جس میں ان کے لیے ہوں گے کہ جس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی انہیں شامل کرنا. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً بڑا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اہل ایمان اپنے آبا کو، باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ساتھی اور رفیق مت سمجھو. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں، اگر ایمان نہیں لا رہے اور کفر پر ہی قائم ہے، تو پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنے ان باپ دادوں سے اور اپنے ان بھائیوں سے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو ان میں سے جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا اور ان سے رفاقت کا تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ ایک آیت آ رہی ہے جو بڑی سخت ہے، اور اس میں ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا. ہر شخص اپنے آپ کو اس وقت توڑ سکتا ہے، لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے. حقیقی ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترازو ہے جو دے دی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، یعنی باپ اور دادا یہ سب شامل ہیں اس میں، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بند، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار برادری کے لوگ، وہ اموال ان طرف تموہا، ابھی فہرست چل رہی ہے، اور تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت، تمہارا بزنس جس کے مندہ پڑنے کا، جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے مکان، وہ کوٹیاں اور محلات جو تم نے بڑے چاؤ سے تعمیر کیے ہیں، بنائے ہیں، جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ آٹھ چیزیں آ گئیں، یہ سب چیزیں ہیں، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ان کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے اگلی تین چیزوں سے، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ آٹھ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے، وہ جہاد ان فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر جاؤ انتظار کرو، یعنی پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جاؤ دکھاؤ گا، یہ ٹیسٹ ہے ایمان کا، یہ آٹھ محبتیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، جسے اقبال نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے ٹانکا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، مال و دولت کی تین چیزیں آ گئی، یہ جو مال تم نے بڑی محنت سے کمایا دن رات ایک کر کے، یہ بزنس جو اسٹیبلش کیا اس کو بڑی محنت لگی ہے، اور اس کے ٹھپ ہونے کا، اس کے مندہ پڑنے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور یہ مکان جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، بڑے چاو سے، بڑے اہتمام سے بنائے گئے ہیں، یہ تو مال و دولت دنیا ہے، اور رشتہ و پیوند، اس میں باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں اور رشتہ دار، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بھوٹان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہے توحید جو اقبال نے پیش کی ہے، تو فرمایا یہ چیزیں اگر ان کی محبت بڑھ گئی اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے، اور اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا کہ بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اگر ان محبتوں کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز اٹھا دی تو گویا اللہ کی محبت سے تو یہ بڑھ گئی، اللہ کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں ہے، اللہ کا حکم پسند نہیں ہے، ان محبتوں کی وجہ سے رسول کا طرز بود و باش جو ہے اس کو چھوڑ دیا، رسول کی سنت تمہیں پسند نہیں ہے، یہ محبتیں تم پر زیادہ حاوی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ اگر آڑے آ گئی تمہارے جہاد کے رستے میں نکلنے میں، یہ پاؤں کی بیڑی بن جائیں یہ محبتیں، اور ان کی وجہ سے تم جہاد سے رک گئے، تو گویا ان کی محبتیں جہاد پر فوقیت ہو گئی، تو اگر یہ صورت ہے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تمہارا جاؤ گھر بیٹھو، یہ وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، حتی یاتی اللہ بامر، اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ اللہ ہی فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، لقد نصرکم اللہ فی مواقع کثیرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، بہت سے میدانوں میں، ویوم حنین اذ اعجبتکم، اور وہ یوم حنین، اس کو یاد کرو جب تم بڑے خوش ہو رہے تھے، تم بہت ہی شاداں فرحاں تھے، کثرتکم، اپنی کثرت پر، فلم تغنی عنکم شیئاً، تو وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آتی، یہ غزوہ بدر کے بالکل اپوزٹ اس کا جو ہے اینٹونیم ہے ایک اعتبار سے، غزوہ حنین، غزوہ بدر میں کیا تھا، تعداد بھی بہت کم اور اسلحہ بھی نہیں تھا، غزوہ حنین میں تعداد 12,000 مسلمانوں کی، اور جنگی ساز و سامان بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مدینہ سے 10,000 کا لشکر آیا تھا، فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے فتح عطا کر دی، اور اس کے بعد یہ کچھ اس انقلاب کے بعد اس واپنگ اپ آپریشن کے سلسلے میں جو اور قوتیں ابھی سر اٹھا رہی تھیں، جنہیں دین پسند نہیں تھا، وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور غزوہ حنین ہوا تھا، اس میں حوازن اور بنو ثقیف کے تیر انداز خاص طور پہ مشہور ہیں، یہ دو قبائل، تو ان کے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہی نکلے تھے، تو 10,000 تو مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے، 2,000 اور تھے جو مکہ میں ایمان لے آئے، 12,000 کا لشکر، اور جنگی ساز و سامان بھی پوری طرح تھا، تو اس آج جگت کو ان کثرتوں کو، جب تمہیں بڑا ناز ہو گیا تھا اپنی اس کثرت پر، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آیا دل میں کہ 313 ہوتے تھے تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں، فلم تم نہیں عنکم شیئاً، تو وہ کثرت جو ہے تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی، پہلے ہی حلے میں بلکہ ابھی حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، تو راستے میں وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی علاقوں میں، حوازن کے تیر انداز جو بڑے مشہور ماہر تیر انداز تھے، اچانک ان تیروں کی بوچھاڑ آئی، مسلمان اس کے لیے دہنم تیار نہیں تھے، ایک دم جو بھگدڑ بچی ہے سارا ڈٹ کر تتر بتر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گنتی کے صحابہ رہ گئے، ایسی بدحواسی ہوئی. اور اس وقت پھر آپ کی وہ شجاعت اور وہ آپ کا جو عزم ہے وہ سامنے آیا. آپ سواری سے نیچے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، زبان پر یہ غرض تھا، یعنی نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور پھر آپ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف آگے بڑھے ہیں، حالانکہ وہ فوج تھی ان کی اور یہاں چند افراد ہیں. اور پھر آپ نے آوازیں بھی دی اور پھر لوگ واپس پلٹ کر آئے، اللہ کی مدد آئی، پھر حالات بدلے. لیکن ایک مرتبہ تو بالکل قدم اکھڑ گئے، پورا لشکر تتر بتر. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینت اور تسکین نازل فرمائی. وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر بھی اللہ نے سکینت نازل فرمائی. وانزل جنودا لم ترونها، اور وہ فوجیں اتاری اللہ نے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی، یعنی الٹیمیٹلی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن ایک سبق اللہ نے سکھا دیا کہ کثرت پر جو ہے وہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری فتح کا دار و مدار قلت یا کثرت پر نہیں ہے، اللہ پر توکل اور یقین اس پر. وذلک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے، سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا اس کے بعد جس کو چاہے گا. چنانچہ حوازن کی اکثریت بعد میں مسلمان ہو گئی، قبیلہ حوازن کی. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد اس سال کے بعد اب مشرک جو ہیں مسجد حرام کے قریب مت پھٹکیں. اب یہ پھر دوبارہ یہ آیات کے جو سن نو کی آ رہی ہیں، جو جہاں سے رکو شروع ہوا تھا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کیونکہ اس سے پہلے سن آٹھ میں بھی حج کرنے میں مشرکین بھی شامل تھے. سن نو کے حج کے موقع پر بھی مشرکین پورے عرب سے آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ان کو سنانی تھی وہ آیات. براءت من اللہ ورسولہ الی الناس، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ بس یہ آخری حج تھا جو مشرکین نے کیا، ویسے بھی اب ان کو مہلت چار مہینے کی رہ گئی ہے، اور آئندہ کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب نہیں پھٹکے گا، یہ ناپاک ہے. وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. یہ ایک خدشہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے جو حاجی آتے ہیں دور دراز سے، اور مشرکین کی بھی بڑی تعداد آتی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک معاشی اعتبار سے استحکام کا ذریعہ ہے، اس سے بزنس اور تجارت جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے، تو کہیں ہم تنگ دست نہ ہو جائیں، یہ انکم کا ایک ذریعہ ہے، یہ بند ہو جائے گا. فرمایا تو اس کو بھول جاؤ، ذہن سے نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. تمہیں جو کچھ اب مال غنیمت ملنے والا ہے، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں، تمہیں تو اندازہ نہیں ہے. ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس آیت میں اب حکم آ رہا ہے یہود اور نصارہ کا. مشرکین کے بارے میں تو سارے فیصلے سنا دیے گئے، تو اب ان کے لیے ضرور رعایت نہیں ہے، لیکن جو آباد تھے عیسائی اور یہودی سرزمین عرب میں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخر پر. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے. وَرَسُولُ، اور اس کے رسول نے جس کو حرام کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہے نہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں اس دین حق کو جو اب اللہ نے بھیج دیا، سچا دین، دین اسلام. من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں جن کا سارا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب جیسے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سے بھی جنگ کرتے رہو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے اور ذلیل بن کر رہیں، یعنی سیکنڈ گریڈ سٹیزن شپ جو ہے اس کو قبول کریں اسلامی ریاست کے اندر، تب وہ رہ سکتے ہیں، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین عرب کے لیے کیا تھا کہ چار مہینے جو تمہیں مہلت دی گئی اگر اس کے بعد ایمان نہیں لاتے تو قتل کر دیے جاؤ گے، یا تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ، اب سرزمین عرب میں تم نہیں رہ سکتے، تمہارا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، اگر یہاں پائے جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اسلام کی بارادستی کو قبول کر کے اپنے مذہب پر رہیں اور جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں، یہ آپشن ان کے لیے نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ تھے جو پھر مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے، مکہ کو نہیں بلکہ عرب کو ہی، جلا وطنی انہوں نے اپنی قبول کر لی، اور اکثر تھے کہ جو پھر ایمان لے آئے تھے ان چار مہینوں کے عرصے، لیکن یہود و نصارہ کو یہ آپشن دے دیا گیا، اور اصل میں یہی آپشن ہے جو اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اصول ہے اسلام کا۔ اور صحابہ کرام جب نکلتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جب اس انقلاب نبوی کا جو انٹرنیشنل فیز تھا اس کا آغاز ہوا ہے، قیصر و کسریٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں چھڑی، تو صحابہ جب نکلتے تھے تو تین آپشن پیش کرتے تھے۔ نمبر ایک، مسلمان ہو جاؤ ہمارے ساتھی ہو، اور تمہارے جو سب حقوق ہیں وہ برقرار رہیں گے، تمہاری مال بھی تمہارے ہیں اور سارے انسانی حقوق تمہیں حاصل رہیں گے۔ نمبر دو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، یہی بات ہے، حتیٰ یو تو جزیہ تعین ادیم ہم ساغرون، یہ اب بادشاہت کا نظام نہیں ہوگا، یہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹیں گے، اب دین حق قائم ہوگا، لا آف دا لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے رہ سکتے ہو، تم جاؤ اگر عیسائی ہو تو گرجوں میں جاؤ، پارسی ہو تو اپنے جو بھی عبادت گاہیں ہیں اس پہ چلے جاؤ، آتش پرست ہو تو آپ کی پوجا کرتے رہو، لیکن اوپر دین جو ہے لا آف دا لینڈ وہ اسلام کا ہے، اس کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ ادا کرتے رہو، اور نہیں اگر یہ بھی شرط منظور نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے قتال، تلوار کا استعمال کریں۔ یہ آپشن ہے اسلامی ریاست کا پوری دنیا کے لیے، مشرکین عرب کے لیے یہ رائے ضرور تھی، باقی سب کے لیے اب یہی اصول، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، نظام اللہ کا ہو، شریعت اللہ کی ہو، اس کا حق ہے، اور ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کا بھی یہ حق ہے، یہ منوا کر رہیں گے، یہاں کوئی اور نظام جو ہے وہ نہیں رہ سکتا جب تک مسلمانوں میں غیرت اور حمیت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ دین ہی ہے جو نو انسانی کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، عادلانہ، منصفانہ، معتدل، متوازن، جس میں ہر ایک کو اس کا پورا جائز حق مل رہا ہے، اور جس میں کوئی شخص جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کرے تو اس کے لیے اللہ نے شریعت میں پورے احکامات رکھ دیے، انتظام کر دیا۔ چنانچہ اس دین کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہوئی دور خلافت راشدہ میں، اور اسی کی برکات کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ جوک جب جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کسی بھی ایک شخص کو انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا گیا کہ کلمہ پڑھو اور آؤ اسلام میں، ورنہ گردن ابھی اڑا دیتے۔ تو یہ ابدی اصول ہے کہ وہ لوگ اگر اطاعت قبول کریں، چھوٹے بن کر رہے، جزیہ دیں اور دین حق کی بالادستی قبول کریں تو ٹھیک ہے، ان کی جان بخشی ہے، بلکہ وہ مسلمانوں اسلامی ریاست میں ذمی ہیں، ان کا ذمہ لیا ہے ریاست نے، اب ان کا مال، ان کی جانیں اسی طرح محترم ہیں جیسے مسلمانوں کی، ان کی پوری پروٹیکشن ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکشن ہوگی، لیکن انہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا حق ہے انہیں، لیکن عام تبلیغ نہیں کر سکتے، اور وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے اسلامی ریاست کے، صاغرون، چھوٹے ہو کر رہے، وہ جو بھی پالیسی میٹرز ہیں جن کا تعلق حکومت کے معاملات سے ہے وہاں پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نیچے ان کو تمام حقوق حاصل، یہ اصول ہے۔ اب اس کو آپ ماڈریٹ سمجھتے ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں، آپ کا جو تصور ہے وہ ماڈریٹ کا اور روشن خیال اسلام کا، اس کا کوئی تعلق اس اصل تصور کے ساتھ نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔